الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک میں نے تلاوت کی ہے. سورۃ الہجر مکی ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیات ہیں. اس کا تعارف حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے شروع زمانے میں نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے اس آیت میں کھل کر اسلام کی عام دعوت دینے کا حکم دیا ہے. اور سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ یہ تمنا کریں گے کاش وہ اسلام قبول کر لیتے. یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کبھی مجنون کہتے ہیں اور کبھی کاہن قرار دیتے ہیں. ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں کہانت کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے. کہانت کس کو کہتے ہیں؟ اور ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ تکبر ہے. اس کے لیے اللہ تعالی نے اس صورت میں ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا ہے کیونکہ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں تکبر نے رکاوٹ ڈالی تھی. تو تکبر ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی حق بات ماننے سے بھی اجتناب کرتا ہے. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں یہ بہت ہی اہم سبق ہے کہ ہم اپنے باطن کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اس کے اندر تکبر کا کوئی حصہ تو نہیں ہے. اس لیے کہ تکبر اتنی خطرناک روحانی بیماری ہے, اور یہ ایسا بدترین باطن کا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, جبکہ رائے کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوگا تب بھی جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. تو تکبر اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں. لہذا کافروں کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا وہ تو ہے تکبر, اپنے کو بڑا سمجھنا, اپنے کو اچھا سمجھنا, اپنے کو کامل سمجھنا, دوسروں کو اپنے سے کم تر حقیر سمجھنا, یہ تکبر کہلاتا ہے. تو ان کو تو ایمان لانے سے تکبر رکاوٹ بن گیا. ایسے ہی بعض مسلمانوں کے دل میں بھی تکبر اس کو حق بات ماننے سے روک دیتا ہے. چھوٹا بھی حق بات کہے تو مانو, جیسے بڑا برابر والا کہے تب بھی مانو. تکبر کی ضد ہے تواضع, وہ ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے. تواضع اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, بس سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھے, لاش محض سمجھے. اور جب کچھ نہیں سمجھے گا تو بس اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے مانے گا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, طبیعت چاہے یا نہ چاہے, دل چاہے یا نہ چاہے, بس اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا. تو ایمان لانے کی جڑ تواضع, کفر کی جڑ تکبر. تواضع اختیار کرنا فرض ہے, تکبر حرام ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. لہذا اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے شیطان کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ تکبر نے اس کو کس کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اس کو دور رکھا. اور پھر کافروں کے عبرت کے لیے اور ان کے سبق کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اور ان کے واقعات اللہ پاک نے اس صورت میں اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں تاکہ مختصر واقعہ پڑھ کر کے جو بنیادی سبق ہے وہ مل جائے. کہ دیکھو ان بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کی قوموں نے بھی تکبر کی وجہ سے اپنے نبی کو نہ مانا تو دنیا میں کیسا ان کا عبرتناک انجام ہوا اور کیسے کیسے خوفناک خولناک عذابوں کے اندر ہی مبتلا ہوئے. تو دنیا ہی میں تکبر کا یہ انجام ہے, کفر کا یہ انجام ہے, تو آخرت میں کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے, ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہر دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت بیکار ہو رہی ہے. یہ جو دین پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں, ایمان کی دعوت میں مشغول ہیں, لیکن کافر مسلسل انکار کرتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے, بیکار ہو رہی ہے. بس ان کا فرض اتنا ہے کہ وہ مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, اور وہ یہ فریضہ بہتر انداز میں انجام دے رہے. اور نتائج کی ذمہ داری ان پر. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ثوابدید پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت پر موقوف ہے. جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اس تبلیغ کو مؤثر فرما کر لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دیتا، اور جب جس کے بارے میں ان کی مشیت نہیں ہوتی وہ باوجود اسلام کی دعوت سننے کے بلکہ معجزات بھی دیکھنے کے قبول نہیں کرتے. تو یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ان کی مشیت پر موقوف ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. آپ تو اپنا کام کرتے رہیں، وہ یہ کہ مؤثر انداز میں تبلیغ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے رہیں. اور اس سورت کا نام سورت الحجر ہے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کی بستیوں کا نام ہجر ہے، پرانا نام اس کا ہجر ہے. آج بھی ان بستیوں کے قریب جو اسٹیشن ہے اس کا نام ہجر ہے، اور وہیں مدائن صالح بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے. ان کے بستیوں کا دوسرا نام ہے مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں. آج بھی ان کے پہاڑوں کے اندر تلاشے ہوئے مکانات موجود جو ویران پڑے ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ وہ گھر ہیں. تو ان کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں، مقام ہجر بھی کہتے ہیں. اور تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ علاقہ پڑتا ہے جو آج بھی عبرت کا سامان بنا ہوا ہے، چونکہ اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورت الحجر رکھا گیا ہے. یہ خلاصہ ہے اس سورت کا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را، یہ اللہ تعالی کی کتاب اور روشن قرآن کریم کی آیتیں ہیں. یہ اللہ تعالی کی کتاب اور روشن قرآن کریم کی آیات. ایک وقت آئے گا جب یہ کافی لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اے پیغمبر، آپ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت تھا جو لکھا ہوا تھا. کوئی قوم اپنے معین وقت سے پہلے نہ ہلاک ہوتی ہے نہ اس سے آگے جا سکتی، بس جب وہ وقت آ جاتا ہے تو بس ہلاک کر دی جاتی ہے. پھر نہ ایک منٹ کی مہلت ملتی ہے نہ آگے پیچھے ہو سکتی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن کریم اتارا گیا ہے، یعنی حضور کی ذات اقدس مراد ہے، معاذ اللہ تم یقین طور پر مجنون ہو. اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کیوں نہیں لے کر آتے؟ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، پر ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہیں ملتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر قرآن، یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نہیں اتارے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کے وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں. مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اس طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے. اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں بھی اس پر چڑھتے چلے جائیں اور وہ دن کی روشنی میں بھی اس پر چڑھتے چلے جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس کے بعد اس وقت کی تشریح جو حضرت نے بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ کرتا ہوں۔ پہلی آیت کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ان کافروں کو ان کی اپنی حالت پر چھوڑ کہ خوب کھائیں اور مزے اڑائیں، اور جو خیالی امیدیں انہوں نے باندھ رکھی ہیں وہ انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ اس میں اللہ پاک یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جو کھانا پینا، کمانا کھانا اور مزے اڑانا اور لمبے لمبے منصوبے باندھنا نہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ زندگی کا مقصد یہ قرار دینا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آئیں، خوب کمائیں، خوب کھائیں، خوب پہنیں، خوب رہیں، خوب مزے اڑائیں اور شیخ چلی کی طرح لمبے لمبے منصوبے اپنے دماغ میں بناتے رہیں اور اسی میں مگن رہیں، یہ تو کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسلمان دنیا میں ضرور رہتا ہے، جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالی کی دیوی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور جائز فوائد سے اور جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوئی مانعت بھی نہیں ہے، مگر اس کی زندگی کا اصل مقصد دنیا نہیں ہے، آخرت ہے جو اس دنیا کے بعد یقیناً آنے والی ہے، اور اس آخرت کی صلاح و فلاح کا دار و مدار صرف اور صرف شریعت کی پاسداری پر ہے کہ دنیا سے گزرنے کے بعد جو آخرت یقیناً آنے والی ہے وہ ہے مقصد زندگی، اس کی کامیابی، کامرانی، اس کے اندر صلاح و فلاح حاصل کرنا، یہ ہے اصل مومن کی زندگی کا مقصد، اور اس کا سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ بس شریعت کی تابع داری کی جائے، یا شریعت کی تابع داری کرتے ہوئے دنیا میں کماؤ بھی، کھاؤ بھی، رہو بھی، سہو بھی، دنیا کی نعمتیں بھی استعمال کرو، مگر شریعت کے مطابق استعمال کرو، ایک قدم بھی شریعت سے نہ ہٹو، تو بس پھر دنیا کے اندر بھی عافیت اور آخرت میں بھی عزت اور صلاح و فلاح۔ تو مسلمانوں کی اور کافروں کی زندگی کا مقصد الگ الگ ہے۔ کافروں کا مقصد تو بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا میں آ کر کے دنیا کمانا، دنیا استعمال کرنا، دنیا کھانا، دنیا پینا، سونا اوڑھنا، اسی کے بارے میں سوچنا، غور فکر کرنا اور بس پھر مر جانا، آگے کچھ نہیں۔ اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد دنیا کو اس طرح نہیں بنایا، بلکہ فرمایا کہ دنیا میں آنا تو مسلمانوں کو بھی ہے، رہنا مسلمانوں کو بھی ہے، مگر ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے بلکہ اصل میں آخرت ہے، اور آخرت کا دار و مدار اسی دنیا میں شریعت کی تابع داری پر موقوف ہے۔ یہ فرق ہو گیا دنیا، تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اس مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جتنے دن بھی ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنانا ہے، اپنے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنانا ہے، اور اسی کے مطابق دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو کمانا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے جانا ہے۔ ایک عقل مند آدمی نے آج کل کے لوگوں کا جو مقصد زندگی محض دنیا بنا ہوا ہے اس کو عجیب انداز سے بیان کیا ہے کہ آج کل انسان کی زندگی کمانے کھانے اور پخانے کے درمیان گزر رہی ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، بس کماؤ کھاؤ اور بیت الخلاء میں فارغ ہو جاؤ، بس اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو پھر انسان ایک پخانہ بنانے کی فیکٹری بن گئی، ایک مشین بن گئی کہ جو روزانہ پیشاب اور پخانہ تیار کر دی، یہ تو کوئی مقصد ہی نہ ہوا، اصل مقصد تو ہے جو اسلام نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ بھائی کمانا کھانا مقصد اصلی نہیں ہے، اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے، اس کے مطابق جو طریقہ ہے شریعت پر چلنا وہ مقصد اصلی ہے، کہ شریعت کے مطابق چلو پھر کھاؤ بھی پیو بھی سب کچھ کرو اور شریعت کے مطابق چلو پھر دنیا بھی میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آگے کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ کافر یوں کہتے ہیں حضور کے بارے میں، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتے، تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ بھائی ہم فرشتے بس اس وقت اتارتے ہیں جب کسی قوم کی طرف اپنے پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں اور وہ تبلیغ کا حق ادا کر دیتے ہیں، حق ادا کرنے کے بعد جب وہ ان کی دعوت قبول نہیں کرتے تو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، اور جب وہ فرشتے عذاب لے کر کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو ایمان لانے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان اس کا ہے کہ فرشتوں کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، دعائیں محفوظ تو کسی نے بھی نہیں دیکھی لیکن ایمان لاؤ کہ وہ برحق ہے، تو ایمان بالغیب کا امتحان ہے یہاں پر کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن ہمیں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 100,000,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا برحق ہے، قیامت برحق ہے، تقدیر برحق ہے، ملائکہ کا وجود برحق ہے، یہ چاروں کتابیں بلا شبہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے برحق ہے، بس ہمارا ایمان ہے، اب جو ایمان لیا ہے بس وہ اس نے امتحان پاس کر لیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق ہم فرشتوں کو آسمان سے نازل کر دیں اور تمہارے پاس بھیج دیں تو پھر امتحان کس بات کا ہے، تو امتحان ہی نہیں، بس یہاں تو انسان اپنی عقل کو کام میں لائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، تو یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور 17 یا 21 یا 19 صحیفے، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب، تو اس کی جماعت ہی صحیفے، تو چار کتابیں تو بڑی بڑی اللہ پاک نے اتاری ہیں اور نازل فرمائی ہیں، چوتھی قرآن کریم ہے، باقی چھوٹے چھوٹے کتابچے نازل فرمائے، رسائل نازل فرمائے، ان کو صحیفے کہتے ہیں، یہ دراصل اللہ پاک نے ایک مخصوص محدود زمانے کے لیے ان کو اتارا تھا. توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور صحیفے بھی ایک مخصوص اور محدود مدت کے لیے اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتارا تھا تاکہ اس مدت تک یہ کتابیں دنیا کے اندر نافذ رہیں اور لوگ اس کے مطابق عمل کریں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو نازل نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے نہیں لی تھی. چنانچہ جب وہ زمانہ گزر گیا تو وہ منسوخ بھی ہو گئی اور اصلی حالت پر بھی برقرار نہ رہی، ان میں تحریف ہو گئی. اور قرآن کریم یہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا ہے، اور چونکہ قیامت تک اس کو باقی رہنا ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہے. اور اس کا ایک ایسا زندہ معجزہ اللہ پاک نے قائم فرمایا ہے کہ جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا. وہ یہ کہ ہر زمانے میں دو چار نہیں، دس بیس نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے. اگر کوئی اس کتاب میں تعریف کرنا بھی چاہے اور اس میں رد و بدل کرنا بھی چاہے یا اس کو مٹانا بھی چاہے تو نہیں مٹا سکتا. جیسے کہ فوراً دس بچے اپنے حافظے سے قرآن شریف املا کرا دیں گے اور ایک کو متشابہ لے گا تو دوسرے کو نہیں لے گا، اسے غلطی نکال کر کے ذرا سی دیر میں پھر کتاب اسی طریقے سے آب و تاب کے ساتھ کاغذ کے پر محفوظ ہو کر سامنے آ جائے گا. اور قرآن شریف کی حفاظت کے عجیب عجیب واقعات ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. مامون الرشید کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آیا. ہارون رشید کے بیٹے مامون الرشید، جیسے ہارون رشید جاہو جلال کے خلیفہ ہیں اور دنیا کے اکثر حصے پر ان کی حکومت تھی، دنیا کے اکثر حصے پر ان کی حکومت تھی، ایسے ان کے بیٹے مامون الرشید بھی بڑے جاہو جلال کا خلیفہ گزرا ہے، جو علم دوست خلیفہ تھا، علماء صلحاء اولیاء سے محبت کرتا تھا، اس کے دربار میں بڑے بڑے علماء ہر علم و فن کے ماہرین جمع ہوتے تھے اور مختلف مسائل پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کے دربار میں کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور علماء و جمع تھے، خلیفہ مامون رشید بھی اس میں شامل تھا کہ وہ خود بھی عالم تھا، فاضل تھا. تو یکایک دیکھا کہ دوران بحث ایک بہت ہی حسین و جمیل شخص آیا اور بڑی اس نے فصیح و بلیغ انداز سے بحث میں حصہ لیا اور بڑے قاعدے اور سلیقے سے اس نے اس مکالمے میں شرکت کی. سب کو تعجب ہوا اس کے آنے اور اس کی بحث کرنے سے. جب مباحثہ ختم ہو گیا تو مامون الرشید نے اس سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا تم یہودی ہو. اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں. یہودی بھی ایسے فصیح و بلیغ ہوتے تھے کہ وہ بھی مسلمان علماء کے سامنے بحث و مباحثے میں شریک ہو جاتے تھے. تو مامون نے اس کو دعوت دی اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہاری قدر کریں گے اور یہی سہولتیں ہم تم کو دیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور وہ انکار کر کے چلا گیا. ایک سال کے بعد پھر دوبارہ کسی مسئلے پر مباحثہ ہوا اور مامون رشید کے دربار میں یہ مجلس قائم ہوئی اور اسی پہلے کی طرح یہاں بھی بڑے بڑے علماء شریک ہوئے. دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے مسلمان ہو کر آیا اور جناب بحث میں اس نے زبردست حصہ لیا. پہلے یہودی تھا اور باوجود اسلام کی دعوت دینے کے اس نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، اور اب باقاعدہ مسلمان ہو کر کے آ کر کے بحثیت مسلمان ہونے کے اور علامہ ہونے کے اس نے بحث میں حصہ لیا. جب بحث ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اس سے کہا کہ بھائی تم تو پچھلے سال بھی آئے تھے، وہی ہو نا جو تم پچھلے سال آئے تھے، کہا جی میں وہی ہوں اور اب میں الحمدللہ مسلمان ہوں. کہا بھائی جب پچھلے سال تو تم کہہ رہے تھے میں اپنے آبا و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑوں گا اور اب کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس نے اپنا قصہ سنایا کہ جناب آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں جیسے خود حسین ہوں میرا خط بھی ایسے ہی حسین ہے, یعنی میں تحریر بھی بہت خوش خط لکھنے کا حامل ہوں, میرے اندر صلاحیت ہے خوش خط لکھنے کا. تو آپ کے یہاں سے جاننے کے بعد بس یہ کہا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ بھائی میں یہ تین مذہب ہیں چار مذہب ہیں, توریت یہودیوں کی ہے اور زبور بھی انہی کی ہے اور انجیل عیسائیوں کی ہے, قرآن کریم مسلمانوں کا ہے, یہ تین مذہب ہیں, میں امتحان تو لوں کہ ہم حق پر کون ہیں, پھر جو حق ہو اسے مانوں. تو میں نے پہلے توریت کے تین نسخے انتہائی خوبصورت لکھے اور اپنی طرف سے اس میں تحریف کی اور رد و بدل کیا اور میں نے جا کر کے کنیسہ میں پیش کیا, یہودی علماء کی خدمت میں پیش کیا, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا اور بھاری قیمت دے کر انہیں خرید لیا. پھر میں نے انجیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا, اس کے بھی میں نے تین نسخے الگ الگ خوبصورت خوبصورت لکھے. اس زمانے پریس نہیں تھے, سب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, میں نے ان کو ہاتھ سے لکھا اور بہت خوبصورت اور نفیس لکھا, اور انجیل میں میں نے تبدیلی کی اور رد و بدل کی اور اس کو آگے پیچھے کیا اور جا کر کے میں نے عیسائیوں کی خدمت میں اور ان کے علماء کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے مجھے بڑی حوصلہ افزائی کی اور بڑا مجھے شاباش ملی اور انہوں نے بڑی قیمت دے کر کے وہ تینوں نسخے مجھ سے خرید لی. پھر میں نے قرآن شریف کے تین نسخے لکھے اور اس میں بھی میں نے گڑبڑ کی, تحریف کی, رد و بدل کی, اور بہت ہی خوبصورت بکس میں رکھ کر کے میں یہ مسلمانوں کے پاس لے کر گیا اور ان کے علماء اور کتب فروشوں کے پاس لے کر کے گیا. جب میں ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو پہلے تحقیق کریں گے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں, بعد میں ہم خریدیں گے. میں نے دیکھ لو, تین دن کے بعد میں کہتے ہیں اس میں تو بہت غلطی ہے, اس کے پیچھے تو کوئی سازش ہے, اس میں تو تحریف کی گئی ہے اور دو بدل کی گئی ہے, ہم نہیں لے جاؤ. تو میں جان گیا کہ بھائی یہ قرآن کریم بڑا ہے, کہ یہودیوں نے آنکھ بند کر کے تینوں نسخے خرید لیا اور کسی نے بھی نہ پوچھا کہ بھائی ایسے لی حالت میں یہ رد و بدل ہوا, عیسائیوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا. یہ مسلمان سادہ کتاب کتب فروش, انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بھائی یہ ہم پہلے دیکھیں گے, دیکھنے کے بعد اگر صحیح ہوگا تو خریدیں گے ورنہ واپس. تو ہو نہ ہو بھائی یہی حق ہے, اس لیے میں نے اسلام قبول کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دکھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں بھائی یہ قرآن کریم جو ہے یہ تو قیامت تک کے لیے نافذ ہے, اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی اپنے ذمہ لیے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فذلک نسلک فی قلوب المجرمین, ہم مجرموں کے دلوں میں یہ بات اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ان کے دل میں تو داخل ہوتا ہے لیکن ان کے مجرمانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ ان کو دولت ایمان نہیں دیتا. اللہ بھائی مسلمان بھی تو قرآن شریف سنتے تھے, ان کے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے, اور کافر بھی سنتے تھے لیکن وہ کہتے تھے بھائی یہ تو جادو ہے. تو یہ قرآن کریم کافروں کے دلوں میں بھی قرآن کے ذریعے جاتا تھا, اہل ایمان کے دلوں میں بھی جاتا تھا, اہل ایمان کے دلوں میں ایمان بڑھا دیتا تھا, اور ان کے دل میں ایمان نہیں بھرتا تھا.
اللہ.
اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک کافی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور اس مہر لگنے کی وجہ سے وہ حق بات سنتے ہیں, حق بات دیکھتے ہیں, مگر مانتے ہیں. اللہ بس یہ چونکہ کفر اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب مہر لگ جاتی ہے ضد اور حد درمی کی بنا پر, تو پھر حق بات قبول کرنے کی بھی صلاحیت آدمی میں سے ختم ہو جاتی ہے. ایسی بھائی کفر سے کم تر ہے فسق و فجور, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اس کی بھی ایک مہر ہوتی ہے. وہ درجے کی نہیں ہوتی, اس سے کم درجے کی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نئے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی, گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہوتا ہے. جب خوف خدا دل سے نکلتا ہے اور آدمی گناہ کے موقع پر گناہ سے نہیں بچتا اور کر گزرتا ہے اور کرتے ہی چلا جاتا ہے, تو پھر رستے رستے انسان کے دل میں مہر لگ جاتی ہے, اور پھر آدمی کو نیکیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے, گناہوں کا چسکا پڑ جاتا ہے اللہ کے. جس کی تشریح حدیث میں آئی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل میں کالا نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے, پھر دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے, یا سفید کپڑے کی طرح سفید ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو دوسرا گناہ کرتا ہے, پھر ایک دھبا لگ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر دھبا لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ تختہ سیاہ اس کا دل بن جاتا ہے. اس کا پورا دل ہی ایک تختہ سیاہ بن جاتا ہے, یعنی سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. اور جب کالا ہو جاتا ہے بس پھر اس کے اندر سے نیکیوں کی طلب ختم یا کم ہو جاتی ہے, اور آخرت کی فکر مردہ ہو جاتی ہے, نیک کاموں کی طرف رغبت جاتی رہتی ہے, نیک مجلسوں سے آدمی کی طبیعت بھاگنے لگتی ہے, برے لوگوں سے برے کاموں سے اس کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے. اللہ بچا اللہ. لہذا بھائی ہمیں فسق و فجور سے بھی جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے, آنکھ کے گناہوں سے, کان کے گناہوں سے, زبان کے گناہوں سے, ہاتھ پیر کے گناہوں سے دور رہنا چاہیے. غلطی ہو جائے سچی توبہ کر کے آئندہ بچنے کا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رات آخری آیت ذرا رہ گئی, وہ بھی دیکھ لیں. آخری آیت میں یہ فرمایا ولو فتحنا علیہم باب من السماء فظلوا فیہ یعرجون, اور بالفرض اگر ہم ان کے لیے آسمانوں کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں, تب بھی یہی کہیں کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے, ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کے سارے مطالبات, ان کافروں کے سارے مطالبات ضد پر مبنی ہیں, حد درمی اور ضد, جسے کہتے ہیں نہ ماننا, کہ ماننا نہیں ہے, اس کے اوپر ہیں ان کے سارے مطالبات کا دار و مدار. لہذا فرشتے کو اتارنا تو درکنار, اگر خود ان کو آسمان پہ چڑھایا جائے اور دن میں چڑھایا جائے تب بھی یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ اپنی طرف سے گھڑ لیں, اور یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہم پہ جادو ہو گیا ہے, اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہے ہیں, تو بھائی میں نہ مانوں والی بات ہے. تو اللہ بتائے یہ ضد جس کی جڑ ہے تکبر, یہ ہے سب سے بڑی خرابی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق, اور آج ہی ان کی ساری خاص ساری توازو, بس یہ ایمان کی جڑ, جتنی زیادہ توازو ہوگی اتنی تابے داری زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ محسوس کرنا واپس جائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت عليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث، انك على كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا جلال الاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف کرنا، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا کرنا، دل و جان سے اپنے تابعداری کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں کامل تواضع پیدا فرما، مقام تواضع ہم کو نصیب فرما. یا اللہ مقام تواضع نصیب فرما، ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہو گئے اپنے رحمت سے ان کو معاف فرما. یا اللہ ان کو اپنے فضل سے معاف فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہم میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے گھروں میں جتنے مسلمان خواتین و حضرات، بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنا کلام پاک ہمیں دل و جان سے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے کلام پاک کو یا اللہ دل و جان سے پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے انوار سے ہمارے سینے کو منور فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.